سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قرض کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اللہ مالک کی ہم ناکاروں پر انتہائی نوازش ہے کہ انہوں نے رمضان کے مبارک مہینہ میں اپنے گھر میں اپنے دین کی بات کہنے اور سننے کے لیے یہاں جمع ہونے کا موقع عطا کر. یہاں آنا نہ میری کاریگری ہے نہ آپ کی بہادری ہے، یہ رب ذوالجلال کی عنایت ہے اور انہی سے انتہائی عاجزانہ التجا ہے کہ ہمارے اس آنے کو قبول فرمائے، ٹھیک بات ٹھیک انداز سے عرض کرنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر. مختصر سے وقت میں زکوٰۃ کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کی اللہ کی توفیق سے کوشش کرنا ہے. میں نے اس گفتگو کے لیے 14 نکات کا انتخاب کیا ہے. اللہ کی توفیق سے کوشش کروں گا کہ ہر نقطہ کے متعلق تھوڑی تھوڑی بات، جس سے بات سمجھنے اور عمل کرنے میں آسانی ہو، وہ عرض کرنے کی کوشش کروں. پہلی بات، زکوٰۃ کا لغوی طور پر معنی. عربی زبان میں لفظ زکوٰۃ زکا سے ہے اور اس کے دو معنی ہیں. ایک ہے پاک کرنا اور دوسرا ہے اضافہ. اور زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے انسان دو طرح سے پاک ہوتا ہے. ایک پاکیزگی کی صورت یہ ہے کہ بخیلی جو بہت بڑی لعنت ہے اور بہت بڑی بیماری ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی میں اللہ کے فضل و کرم سے بخل کی مرض کا علاج. زکوٰۃ کی برکت سے، اللہ اپنی رحمت سے انسان کو بخل کی بیماری سے پاک فرما دے. اور پاکیزگی کے حوالے سے زکوٰۃ میں دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی وجہ سے زکوٰۃ ادا کرنے والا اللہ کی رحمت سے گناہوں سے پاک ہوتا ہے. زکوٰۃ کا دوسرا لغوی معنی بڑھنا، عربی میں کہتے ہیں نما الزرع، کھیتی بڑی. تو زکوٰۃ کو زکوٰۃ بڑھنے کے معنی میں، اضافہ کے معنی میں جو کہتے ہیں، اس کے بھی دو پہلو. ایک پہلو یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے دینے والے کے مال میں اضافہ ہوتا ہے. زکوٰۃ کے بارے میں اور کچھ نہ ہو، اس کا لفظی معنی ہی عقل و بصیرت والے کے لیے بہت کافی. زکوٰۃ کا لفظی معنی ایک کیا ہے؟ بڑھنا. اور زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دینے والے کے مال میں اضافہ ہوتا ہے. اور اس بارے میں کچھ مزید بات ایک آئندہ نقطے میں آ رہی ہے. بڑھنے کے حوالے سے زکوٰۃ کے لفظ کا دوسرا معنی, زکوٰۃ میں بڑھنے کا پہلو دوسرا یہ ہے کہ زکوٰۃ کی وجہ سے دینے والے کے اجر و ثواب میں ناقابل تصور, میرے الفاظ کو نوٹ کیجئے, پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ دینے کی وجہ سے اس کے مال میں ناقابل تصور, اس کے وہم و گمان سے زیادہ اضافہ. اس کے زکوٰۃ دینے کی وجہ سے زکوٰۃ دینے والے کے اجر و ثواب میں اس کے وہم و گمان سے زیادہ اضافہ ہوتا ہے. اور اس بارے میں بھی کچھ تفصیل انشاءاللہ بعد میں آئے گی. نقطہ نمبر دو, زکوٰۃ امت اسلامیہ سے پہلے سابقہ امتوں پر بھی فرض تھی. اسماعیل علیہ السلام ان کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کریم نے فرمایا, وکان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ, کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے اور زکوٰۃ کا دیتے, تو تب زکوٰۃ تھی تو حکم دیتے تھے. وکان عند ربہ مرضیہ, اور وہ اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھے. عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے, بی بی مریم انہیں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس لائی, تو انہوں نے طرح طرح کی باتیں کی, تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے بولے اور فرمایا, وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا, کہ میں جب تک زندہ رہوں میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے نماز کا اور زکوٰۃ کا. تو دوسرا نقطہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اسلام سے پہلے سابقہ امتوں پر بھی فرض تھی. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ توجہ فرمانا, اس بارے میں تفصیل. زکوٰۃ کی ایک فرضیت ہے تفصیلات کے ساتھ, اور ایک فرضیت ہے اجمالی طور پر کہ زکوٰۃ دو. جو زکوٰۃ کی فرضیت ہے اجمالی طور پر بغیر تفصیلات کے, یہ مکہ مکرمہ سے تھی. اور یہ بات بھی زکوٰۃ کی اہمیت کو واضح کرتی ہے. مشہور حدیث ہے, صحیح بخاری میں ہے اور حدیث کی دوسری کتابوں میں ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں, ابو سفیان اسلام لانے سے پہلے جبکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ مکرمہ میں تھے, تو حضرت ابو سفیان, توجہ فرمائے, آنے جانے سے نا میری توجہ بٹ گئی ہے, نئے سرے سے نقطہ بیان کرتا ہوں. زکوٰۃ کی فرضیت اجمالی طور پر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت سے پہلے تھی. اس کی دلیل یہ ہے, ابو سفیان مسلمان ہونے سے پہلے شام کے سفر پر تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم کو چٹھی لکھی تھی کہ مسلمان ہو جاؤ, اور تب شام کا ملک رومیوں کے زیر اقتدار تھا. رومی بادشاہ نے اپنے درباریوں کو حکم دیا، یہ جس شخص نے مجھے چٹھی لکھی ہے اس کی قوم کا کوئی آدمی ڈھونڈو، میں اس سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتا ہوں. ابو سفیان تب مسلمان نہ تھے، تجارتی سفر پر شام میں موجود تھے، وہ تھے اور ان کے ساتھی تھے. گفتگو ہوئی، اس گفتگو میں ابو سفیان نے شاہ روم کو بتلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز کا، زکوٰۃ کا، پاک دامنی کا اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں. چار چیزیں بتلائیں، نماز، زکوٰۃ، پاک دامنی اور صلہ رحمی. کہاں حکم دیتے تھے؟ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل زکوٰۃ کی فرضیت یہ مکہ مکرمہ ہی سے تھی. زکوٰۃ کی جو تفصیلات ہیں ان کے ساتھ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت مدینہ طیبہ میں ہجرت کے دوسرے سال. چوتھا نقطہ، زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ فرض ہے. اسلام کے پانچ ارکان ہیں، ان ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ کا ادا کرنا ہے. صحیح بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واقام الصلاۃ وایتاء الزکات والحج وصوم رمضان او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ باتوں پر ہے. نمبر ایک، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دوسری بات، نماز کا قائم کرنا. تیسری بات، زکوٰۃ کا ادا کرنا. چوتھی بات، بیت اللہ کا حج. اور پانچویں بات، رمضان کے روزے. تو اس حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات واضح کی کہ اسلام کے پانچ ارکان میں سے تیسرا رکن زکوٰۃ کا ادا کرنا. اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کے ادا کرنے کا جا بجا حکم دیا. ابتدا میں جو آیت کریمہ پڑھی، سورہ البقرہ آیت نمبر 43، 43، وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. بعض علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم میں 72 دفعہ 72 ٹائمز 72 مرتبہ اللہ تعالی نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا. اس سے اندازہ کیجئے کہ جس بات کا ذکر اللہ کریم 72 مرتبہ نماز کے ساتھ اپنے کلام پاک میں فرمائیں، اس کی اہمیت کتنی زیادہ. زکوٰۃ کی فرضیت کو سمجھنے کے لیے ایک اور بہت ہی اہم بات، سورہ التوبہ میں آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 11 میں اللہ تعالی نے وہ تین چیزیں بیان فرمائی ہیں جن کی موجودگی میں مکہ کے مشرکوں کو معافی مل سکتی. مکہ کے مشرک کون تھے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے، آپ کے صحابہ کے خون کے پیاسے، مسلمانوں کا مال چھیننے والے، عزتوں پر حملہ کرنے والے، ان کا خون معاف تھا. لیکن اگر ان میں تین شرطیں آ جائیں تو ان کی معافی ہے. وہ تین شرطیں کیا ہیں؟ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 5 کے حوالے سے بات کو سمجھتے ہیں. فرمایا فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. فرمایا جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو قتل کرو جہاں تم انہیں پاؤ، اور کیا کرو؟ وَخُذُوهُمْ ان کو پکڑو، وَحْصُرُوهُمْ ان کا محاصرہ کرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ اور ہر گھات کی جگہ میں چھپ کر ان کے لیے بیٹھو. بریگیڈیئر صاحب فوجی حکم دے ایک ہی بات کا چار انداز سے، تو مقصد کیا ہے؟ کہ غصہ بہت سخت. ذرا توجہ فرمائیے، جب اللہ مالک نے یہ فرما دیا کہ انہیں قتل کر دو، مضمون ادا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ مکمل ہو گیا، لیکن غصہ اتنا ہے اللہ کو ان پر کہ چار حکم ارشاد فرمائے، جہاں پاؤ قتل کرو، نمبر 2 ان کو پکڑو، نمبر 3 ان کا محاصرہ کرو، نمبر 4 ان کے لیے گھات لگا کے بیٹھو. میں جو بات سمجھا ہوں کہ انہوں نے اللہ کے محبوب کو اور اللہ کے محبوب کے ساتھیوں کو بہت تنگ کیا، اللہ کے ساتھ شرک بھی کیا، مسجد حرام میں بت پرستی کی، اور مسجد حرام کے اصل وارثوں کو وہاں نماز پڑھنے نہ دی. اب اللہ کو غصہ نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ لیکن اس کے بعد دیکھیے، اگر اتنے برے لوگ جن پر غصے کی کیفیت یہ ہے تین کام کریں تو ان کا معاملہ صاف. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ. توبہ کر لیں، نماز پڑھ لیں اور زکات دے دیں، اب ان کا راستہ چھوڑ دو، اب انہیں کچھ نہیں کہنا. کچھ بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ان تین کاموں نے نقشہ ہی بدل دیا. اور صرف یہی نہیں، آیت نمبر 11 سورہ توبہ کی ذرا اس پر غور کرو، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. اگر یہی مشرک توبہ کریں، نماز کو قائم کریں اور زکات کو ادا کریں تو ان کا سٹیٹس مکمل طور پر تبدیل ہو چکا. کیا سٹیٹس ہے؟ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، تین کاموں کی وجہ سے. اور ان تین میں سے ایک کیا ہے جو آج ہمارا موضوع ہے؟ زکات کا ادا کرنا. اچھا ذرا اسی بات کا دوسرا پہلو، اگر ایک شخص پکا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کا مسلمانی والا سٹیٹس باقی رہے گا. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ بعض لوگ ان کے ہاں فیشن ہے کہ دین کی کوئی ٹھوس بات ہو کہتے ہیں چھوڑو یار مولویوں کی تنگی ہے، اللہ غفور رحیم. یعنی ان کے خیال میں دین ہے موم کی ناک، جیسے چاہیں پھر. میں نے آیات کے حوالے سے آپ کے سامنے بات رکھی، تین کام کیے کہاں کے کہاں پہنچ گئے. اب ان تین کاموں میں سے ایک چھوڑے یا دو چھوڑے یا تین چھوڑے تو کچھ حیثیت میں فرق پڑے گا یا ویسے رہے؟ گفتگو کا پانچواں نقطہ، زکات دینے سے کیا ملتا ہے؟ سیدھی سادھی بات میں اپنی کرتا ہوں، تبھی کچھ کرنے کو دل چاہتا ہے جب کچھ ملے. درویشی ساری عام طور پہ بناوٹی ہوتی ہے. انسان کی یا کم از کم میں اپنی بات کرتا ہوں طبیعت میں ہے، کریں تو کچھ ملے، اگر ملنا ہی نہیں تو پھر انسانی طبیعت میں ہے کہ نہیں؟ کیا ملتا ہے اس سے؟ اللہ رب العالمین نے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں اتنا کچھ بیان کیا ہے کہ اگر آج کی ہماری گفتگو کا موضوع صرف یہی ہوتا تو پھر بھی میں اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. لیکن something is better than nothing، کچھ نہ کچھ سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کیا ملتا ہے. پہلی بات ملنے کے حوالے سے، پہلی بات یہ ہے، میں آپ مسلمان جو کچھ اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس کے مال میں اس سے کوئی کمی نہیں ہوتی. کتنا اعلی انداز ہے کتاب و سنت کے سمجھانے. میری جیب میں جو کچھ ہے دو اللہ کی راہ میں کمی نہیں تو پھر مجھے دینے میں کیا تکلیف ہونی چاہیے؟ اور میرے ماں باپ قربان ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے یہ بات مجھے اور آپ سب کو قسم کھا کے سمجھائی. وہ قسم کھا کے اس لیے نہیں سمجھا رہے کہ زکوٰۃ وہ لینا چاہتے ہیں یا اپنی نسل کو دلوانا چاہتے ہیں، انہوں نے تو پہلے سے بتلا دیا کہ زکوٰۃ محمد اور آل محمد کے لیے حرام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قربان ہوں ان پر ہم سب اور ہمارے ماں باپ. قسم کھا کے سمجھا رہا تاکہ اندر کنٹرول کر کے رکھو، قسم کھا کے سمجھایا تاکہ میرے ایسے ناکارے جن کے سینے میں کھوٹ ہو ان کا کھوٹ بھی صاف ہو جائے. امام احمد اور امام ترمذی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. حضرت عمر بن سعد الانماری رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثة اقسم علیہن واحدثکم حدیثا فاحفظوا، تین باتیں میں ان پر قسم کھاتا ہوں. کون قسم کھا رہا ہے؟ اللہ کی ساری خدائی میں ان ایسا سچا کوئی نہیں، مارگلا پہاڑی نہیں، ساری کائنات کے پہاڑ اپنی جگہ سے بدل جائیں ان کی بات نہیں بدل سکتی. اور وہ قسم نہ بھی کھائیں وہ تو وہ ہیں، ان کے خون کے پیاسے انہوں نے انہیں لقب دیا الصادق الامین، سچا اور امانت دار. وہ قسم کھا رہے ہیں میرے لیے اور تیرے لیے. خلاصۃ اقسم علیہم واحدثکم حدیثا فاحفظوا، تین باتوں ان کے سچ ہونے پر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا رہا ہوں اور تمہیں حدیث سنا رہا ہوں، اس کو یاد کر لینا. مفصل حدیث ہے، اس حدیث میں پہلی بات ما نقص مال عبد من صدقہ، بندے کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا. پھر کہوں اللہ رب العالمین گواہ ہے، حقیقت یہ صرف اتنی گارنٹی ہوتی اور کچھ نہ ہوتا ڈاکٹر صاحب، اور کچھ نہ ہوتا تو اگر میں یا کوئی اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے تو وہ بے وقوف نہیں تو اور کیا. جب میرے پیسے خرچ کرنے سے کمی نہیں ہونی تو مجھے پیسے خرچ کرتے ہوئے کیا تکلیف ہے سوائے بے وقوفی، نادانی، حماقت، جہالت، اور کوئی سبب ہو سکتا ہے؟ اور مجھے اجازت دیجئے ایک دو جملہ اور کہہ دوں، جب جیب میں ہاتھ ڈال کے اللہ کی راہ میں زکات دیتے ہوئے میرے ہاتھ میں کمزوری آئے یا سینے میں کھوٹ آئے تو میں اپنے آپ سے پوچھوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی گستاخی ہالینڈ والوں نے کی تو مجھے غصہ آیا، میں اپنے آپ سے پوچھوں میں گستاخ ہوں یا ان کی عزت کرنے والا ہوں؟ اگر ان کی عزت کرنے والا ہوں تو ان کو سچا مانتا ہوں کہ نہیں؟ اور اگر میں سچا مانتا ہوں تو میرے ہاتھ میں یہ گردش کیوں ہے اللہ کی راہ میں دیتے ہوں؟ دل ڈوب کیوں رہا ہے؟ معنی یہ ہے کہ ان کی شان و عظمت نہ میں نے ان کو جانا ہے نہ میں نے اس کو مانا. زکات کی ادائیگی کی شان و عظمت کے حوالے سے اور اس بارے میں شاید کتنی ہی باتیں ہیں لیکن دو چار عرض کر. دوسری بات، سورہ سبا، اس میں اللہ کریم نے فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اور جو خرچ کرو تم، توجہ کرنا، کوشش کروں گا پروفیسر صاحب ذرا عربی نحو کے اعتبار سے بات کو واضح کرنے، اور جو خرچ کرو تم، من جو پروپوزیشن ہے اس کے بعد ہے شیئن، شیئن نکرہ ہے، کامن ناؤن، اور جب کامن ناؤن سے پہلے من پروپوزیشن آ جائے تو معنی ہے اور جو خرچ کرو تم کوئی چیز. کوئی چیز میں کوئی چیز باقی رہ گئی ہے؟ کو ہمالیہ پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرو یا آدھی کھجور خرچ کرو، اور جو خرچ کرو تم کوئی چیز. اب اس کے بعد کیا فرمایا؟ فہوا یخلفو، پس وہ، سب بولو کون، کیا کرتے ہیں؟ معاذ اللہ، اس کو ہڑپ کر جاتے ہیں، اس کو چھپا جاتے ہیں. فَهُوَ يُخْلِفُهُ، پس وہ اس کا بدل عطا فرماتے ہیں. اور وہ کون ہے؟ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ بہترین رزق دینے والے. منیر صاحب، ان کے پین نے ان کے ہاں شادی کی تقریب ہوئی، تحفہ لایا، انہوں نے قبول کر لیا. اب دو ہفتے بعد، ایک مہینے بعد، ان کے پین کی بچی کی شادی تھی. منیر صاحب وہی تحفہ لے کے جائیں گے، وہ ان کا پین ہے اور یہ فیکٹری کے مالک ہیں، کیسا تحفہ لے کے جائیں گے؟ جواب دو. ویسا لے جائیں گے؟ ایسا لے جانا ان کی ان سے توقع نہیں ہو سکتی، بلکہ کسی شریف آدمی سے، کہ پین نے اگر کسی کی بچی پہ، اپنے باس کی بچی کی شادی پہ 200 روپے خرچ کیے ہیں، باغیرت باوفا باس 200 روپے کی چیز نہیں لے جائے، وہ اس کو نہیں اپنے آپ کو دیکھے. اے انسان، میں اور تم کی ہماری کیا حیثیت ہے؟ جب میں اور تو اللہ کی راہ میں کچھ دیں گے تو بدلہ تو پورا کرنے والا کون ہے؟ کوئی. میں نے 1000 کا نوٹ دیا، اللہ کے رسول کے منبر پر بیٹھا ہوں، میرا یہ یقین ہے کہ اللہ کا اس کی طرف سے 1000 دینا ان کی شان کے مطابق ہے، ان کی شان کے شایان ہیں. میں دوں گا 1000 اپنی حیثیت کے مطابق، اور بدلہ دیں گے وہ میری حیثیت کے مطابق نہیں، اپنی شان و جلال کے مطابق. لوگوں، اصل سودے یہ ہیں، ہمارے بیوقوف بھائی سٹاک ایکسچینج میں، بینکوں میں، ادھر ادھر حرام طریقوں سے اپنی رقموں کو برباد کر رہے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے مزدور آدمی ہوں، پوری ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، پوری ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں. اصل کمائی کی راہ یہ ہے، آخرت کی کمائی چیما صاحب وہ تو ہے ہی، دنیا کی، جو دنیا میں مال جمع کرنا چاہے وہ اس راہ پہ آئے. ہے کہیں اس آیت میں کہ وہ آخرت میں ہی دیں گے؟ اصل راہ کمائی کی یہ ہے، اور یہ معنی نہیں کہ بس اللہ کی راہ میں دے کے چادر لے کے سو جائے، نہیں نہیں، یہ مقصد نہیں. یہاں دے اور محنت کرے، پھر دیکھے اللہ کی رحمت کے خزانے کس طرح اس پہ کھل کے آتے. زکوٰۃ کی ادائیگی کے فضائل کے حوالے سے تیسری بات، چھوٹی چھوٹی احادیث اور آیات ہیں لیکن دریا میں کوزے کو بند کرنے والی بات. سورہ تغابن کی آیت نمبر 17 اور 18، اس کو نوٹ بھی کر لیجئے اور گھروں میں جا کے خود بھی اس کو دیکھ. ان تقرض اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کمانڈر صاحب توجہ فرمانا میرے پر. ان تقرض اللہ قرضا حسنا، ان اگر، اس کو شرطیہ جملہ کہتے ہیں، انگریزی میں کیا کہیں گے؟ کنڈیشنل سینٹینس. اب کون شرطیہ جملہ استعمال کر رہا ہے؟ جب شرائط طے پاتی ہیں تو باوفا لوگ ان شرائط کی پابندی کرتے ہیں کہ نہیں؟ لوگوں، ہم نے اپنے اللہ کو جانا ہے، ہم نے اپنے اللہ کو پہچانا ہی نہیں. اگر اللہ کو جان پہچان لیں، ہماری زندگیاں بدل جائیں. ان اگر، ان کا معنی ہے یہاں اف، اگر تقرض اللہ قرضا حسنا، تم دو اللہ کو قرض حسن،
یضاعفہ لکم،
وہ تمہارے لیے اس کو بڑھا چڑھا دے گا، ویغفر لکم، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، واللہ شکور حلیم، اور اللہ تعالی قدر کرنے والا بردبار ہے، عالم الغیب والشہادہ، وہ جاننے والا ہے جو مخفی ہے اور جو ظاہر ہے، وہو عالم الغیب والشہادہ العزیز الحکیم، غالب ہے حکمت والا. آئیے انہی دو آیات کو ذرا سمجھتے ہیں. ان آیات میں پہلی بات کہ اللہ کریم جو بات بیان فرما رہے ہیں وہ جملہ شرطیہ میں، کہ ایک کام تم کرو اس کے بدلے میں دو باتیں میں تمہارے ساتھ کروں گا، اور یہ بات کوئی زیادہ بیان کی متقاضی نہیں کہ اللہ کا شرط کے ساتھ کسی بات کو بیان کرنا وہ کتنا حتمی قطعی اور پختہ ہوتا ہے. بات نمبر دو ذرا توجہ کرنا، اللہ کی راہ میں آپ یا کوئی اور شخص جو خرچ کرتا ہے، اللہ نے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ بولو، قرض حسن. ان تقرض اللہ قرضا حسنا، اگر تم اللہ کو کیا دو، زکات دو، یہ نہیں کہا، صدقہ دو، یہ نہیں کہا، خیرات دو، یہ نہیں کہا. کیا کہا ہے؟ بولو، بول میں رہا ہوں، تھک آپ گئے ہیں، اونچی بولو نا، قرض حسن. آپ بولو گے نا تو مجھے کچھ تسلی ہو جائے گی. قرض حسن، ذرا توجہ کرنا. ہائے ہائے ہائے، رب ذوالجلال گواہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے صرف یہ ایک بات بہت کافی. میں کوئی میری حیثیت ہے اللہ کے مقابلے میں؟ کسی کی بھی نہیں، تو میں تو ایسے کمزور ہوں. میں دے رہا ہوں 1000 روپیہ، اللہ تعالیٰ اس کو کیا نام دے رہے ہیں؟ ہائے، قرض حسن. ذرا غور کرو، ہم میں سے کوئی شخص جو اپنے آپ کو کچھ عزت والا سمجھتا ہے، جب وہ کسی سے قرض لے تو واپس کرے گا کہ نہیں؟ غیرت والا آدمی چاہے گا، اول تو چاہے گا کہ کسی سے قرض لے ہی نہیں، اور اگر لے تو چاہے گا کہ بدن کے کپڑے بھی فروخت ہو جائیں لیکن تیری گردن میں قرض نہ رہے. تو رب ذوالجلال کے بارے میں لوگوں، آپ کا کیا خیال ہے؟ باوفا ہے کہ نہیں؟ میری دی ہوئی زکات جو انہوں نے اپنے ذمہ قرض قرار دی، وہ مجھے واپس دیں گے یا کھا جائیں گے؟ نسیم صاحب، دیں گے واپس کے نہیں؟ انہوں نے قرض حسن کا نام دیا، میری جرت ہے میں کہوں قرض؟ مال تو ان کا تھا اور دیا بھی ان کی توفیق سے، لیکن دیکھیے ان کی رحمت، وہ اس دیے ہوئے مال کو قرض حسن کا نام دے رہے ہیں. واپسی یقینی ہے یا شک ہے اس میں؟ بات نمبر تین، اچھا یہ تو پتا چل گیا دیں گے، کتنی دیں گے؟ یضاعفہ لکم، جتنا تم نے دیا اتنا دیں، یہ نہیں. اللہ کے ہاں یہ بات قابل قبول ہے. یضاعفہ لکم، اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے دے گا. اور بڑھانے چڑھانے کی جو بات ہے، سورہ البقرہ کے حق کی آیت نمبر 261 کے حوالے سے ذرا سمجھیں. مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فرمایا جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسے ہے، ایک دانہ ہو اس کو ڈالا جائے، اس دانے سے سات بالیاں سات سٹے نکلیں، ہر سٹے یا ہر بالی میں سو دانہ، یہ ایک کے بدلے میں کتنے ہوئے؟ بس نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ کر دے. اور کوئی تعجب نہ کرے، واللہ واسع علیم، اللہ فراخی والے ہیں، جاننے والے ہیں، ان کے ہاں ایک کے بدلے میں سات سو گنا سے زیادہ دینا، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں. آئیے سورہ تغابن کی انہی دو آیتوں کی طرف. تو تیسری بات کیا فرمائی؟ کہ جتنا تم دو گے اتنا نہیں دینا، بڑھا چڑھا کے دینا. چوتھی بات، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، جس چیز نے مجھے اور آپ کو تباہ کیا ہے وہ میرے اور آپ کے گناہ ہیں، اور کوئی ہے تباہ کرنے والی چیز؟ اب میری آپ کی ہر پریشانی، ہر غم، ہر دکھ، ہر بیماری، ہر نقصان، اس کا سبب میرے اور آپ کے گناہ ہیں. اب چوتھی بات ان دو آیات کے حوالے سے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تم میری راہ میں خرچ کرو، میں تمہارے گناہوں کو بھی معاف کروں. اور پانچویں بات، وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ، یہ جو تم مال خرچ کرتے ہو، تمہارا معاملہ کس سے ہے؟ اس سے ہے جو قدردان ہے، اس سے ہے جو قدردان ہے. اور وہ کون ہے؟ رب العالمین ہے. ان ایسی کوئی قدر کر سکتا؟ چھٹی بات، عالم الغیب والشہادہ، جو تم خرچ کرتے ہو تمہارا معاملہ اس سے ہے جو ہر چیز سے آگاہ ہے. اور ساتویں بات، العظیم، یہ نہیں کہ وہ دینا چاہیں ایک کے بدلے میں سات سو سے زیادہ کوئی رکاوٹ بنے، وہ غالب ہے، ان کے دینے کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں. آٹھویں بات، الحکیم، ان کے سارے معاملے میں حکمت ہی حکمت ہے، یہ ایک چیز کے بدلے میں اتنا کچھ عطا کرنا، یہ ان کی حکمتوں کے عین مطابق. تو بات ہم یہ عرض کر رہے تھے کہ زکوٰۃ کے فضائل کے حوالے سے بہت سی باتیں، تین باتیں سن چکے، چوتھی بات سن کے دوسرے نقطے کی طرف چلیں گے. ہم جو کچھ کہہ رہے تھے اس کا تعلق تھا کہ اس کے بدلے میں کیا ملے گا. اس کے بدلے کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کریم نیکیوں کے انبار اس بندے کے لیے محفوظ کر دیتے ہیں، مال بھی دیتے ہیں اور نیکیوں کے انبار بھی دیتے ہیں. اس بارے میں امام بخاری اور امام مسلم، ان کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کے حوالے سے بیان کردہ حدیث کو ہم توجہ سے سنتے ہیں، شاید کہ اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تصدق بأدنى تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل أو كما قال صلى الله عليه وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک کھجور کے برابر اللہ کی راہ میں خرچ کرے پاکیزہ مال سے, اور اللہ تعالی پاکیزہ مال کے سوا اور کچھ قبول نہیں کرتا. ذرا غور کرنا, اللہ تعالی اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں قبول کرتے. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہ فرمائی ہوتی تو مجھے اور آپ کو یہ بات کہنے کی جرت ہے بیٹا دینا مجھے اس چیز دائیں ہاتھ سے, یہ انسان انسان کو دیتا ہے تو ہم قبول کرتے ہیں, اور بڑا آدمی اپنے چھوٹے سے ہاتھ پہ لا کے چھین لیتا ہے, نہیں دیتا. اور یہاں اللہ پاک اپنی راہ میں مال کے خرچ کرنے کی کتنی قدر افزائی کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کھجور کے برابر خرچ کی ہوئی چیز مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنا ہاتھ پھیلا کے اس کو وعدے کروں. اللہ اس چیز کو اپنے دائیں ہاتھ میں قبول کرتے, کتنی عزت افزائی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے. اور پھر فرمایا اللہ اس کھجور کے برابر اپنی راہ میں دی ہوئی چیز کو بڑھاتے ہیں, اس کی پرورش کرتے ہیں, جس طرح کہ تم میں سے کوئی اپنی گوڑی کے بچے کی پرورش کرتا. اب گوڑیوں والے جانے کی کتنی محبت ہوتی ہے ہمیں تو پتہ نہیں, لیکن اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ گوڑی والے اپنے گوڑیوں کے بچوں کی بہت زیادہ پرورش کرتے. کیوں بریگیڈیئر صاحب؟ ایسے ہی ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کیا ہوتا ہے, اللہ اس کھجور کے برابر اپنی راہ میں دی ہوئی چیز کو بڑھاتے 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 یہاں تک کہ پہاڑ کے برابر فرما دے. کیا ہم نے سمجھا ہے زکات دینے کی فضیلت؟ اور اگر سمجھا ہے تو کیا ہمارے یقین میں یہ بات آ گئی ہے؟ اور اگر آ گئی ہے تو پھر ساری زندگی زکات دینے میں تردد کریں گے یا بہت زیادہ خوش ہوں؟ ہماری گفتگو کا چھٹا نقطہ, اگر زکات نہ دی جائے تو اس سے کیا نقصان ہے؟ اس سے دنیا میں بھی نقصان ہے, آخرت میں بھی تباہی و بربادی. دنیا میں زکات نہ دینے کے جو نقصانات ہیں, امام طبرانی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منع قوم الزکاۃ الا ابتلاهم الله بالسنين. جو قوم زکات نہ دے اللہ انہیں قحط سالی میں مبتلا کر دے. ایک دوسری حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم زکات نہ دے اللہ ان سے بارش کو روک لیتے, اور یہ سزا تو ہے اجتماعی انفرادی سزا. حضرات ائمہ احمد, نسائی اور ابو داؤد اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ثواب لینے کے لیے زکات دے اس کے لیے ثواب ہے, اور جو شخص زکات نہ دے فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَظْمَةٌ مِّنْ عَظَمَاتِ رَبِّنَا، فرمایا جو زکات نہ دے گا تو ہم کیا کریں گے، چھوڑ دیں گے؟ فرمایا زبردستی اس سے زکات لیں گے اور اس کا آدھا مال ضبط کر دیں گے. زکات ہے 2.5%، 2.5، لیکن جو زکات نہ دے گا اسلامی سلطنت اس سے 52.5 لے گی، 2.5% زکات اور 50% زکات روکنے کی صدا. اور اسی بات کو مزید واضح کرنے کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا تربیت عمل بہت کافی، انہوں نے میرے سامنے حدیث پاک ہے اختصار سے عرض کروں گا، انہوں نے فرمایا کہ اگر ایک رسی جو لوگ زکوٰۃ کے مال میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں دیا کرتے تھے، اگر وہ رسی بھی زکوٰۃ کے طور پہ نہ دی تو میں ان سے جنگ کروں گا. اور پھر انہوں نے جنگ کی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک بہت بڑا امت پر احسان یہ ہے کہ انہوں نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف جہاد کی. آخرت میں کیا سزا ملے گی؟ صحیح بخاری میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آتاہ اللہ مالا فلم يؤد زکاته مسل له يوم القيامة شجاعا اقرع له ذبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ باللحمتين ثم يقول انا مالك انا كنزك. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اللہ تعالی نے مال دیا اور اس نے مال کی زکات ادا نہ کی، یہ مال اس کے لیے قیامت کے دن ایک سانپ کی صورت اختیار کرے گا، اور وہ سانپ کیسا ہوگا؟ اقرع، زہر کی شدت کی وجہ سے اس کے سر کے اوپر کے بال ختم ہو چکے ہوں. لہو زبیبتان، اس کی آنکھوں کے اوپر دو سیاہ نقطے ہوں گے. یطوقہ یوم القیامہ، کل قیامت کے دن اس کے گلے میں ہار کی طرح ہوگا. اور بس نہیں، ثم یأخذ بلحمتی، پھر اس کی بانچوں کو پکڑے گا اور کہے گا انا مالک انا کنزک، میں ہوں تیرا مال، میں ہوں تیرا خزانہ، سنبھال سنبھال کے رکھ. تو ہماری گفتگو کے چھٹے نقطے کا خلاصہ یہ رہا کہ زکوٰۃ نہ دینے سے دنیا میں بھی سزائیں اور آخرت میں بھی سنگین سزائیں. گفتگو کا ساتواں نقطہ، صحیح مسلمان زکوٰۃ کی ادائیگی بڑے شوق سے کرتے ہیں، اور اس بارے میں کتنے ہی واقعات ہیں اور اب میرے سامنے بھی کچھ ہیں. ایک واقعہ کی طرف اشارہ کر کے آگے چلتے ہیں. سنن ابی داؤد میں ہے، عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ماں اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی حاضر، بیٹی کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ان کمنوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہے؟ انہوں نے عرض کی نہیں. آپ نے فرمایا کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ سونے کے ان دو کنگنوں کی وجہ سے کل قیامت کے دن تمہیں جہنم کی آگ کے دو کنگن پہنائے جائیں؟ اب سب جانتے ہیں کہ عورتوں کو زیورات سے کتنی محبت ہے، لیکن یہ ایمان والی ماں بیٹی ان پہ کیا اثر ہوا؟ اسی وقت دونوں کنگن اتارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے اور عرض کیا ہما للہ و رسول. اب یہ دو کنگن، آپ نے تو زکوٰۃ کے متعلق بات فرمائی، اب دو کنگن ہمارے پاس نہیں رہ سکتے، ہم اللہ کی راہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہیں، جیسے چاہیں ان کنگنوں کو تقسیم کرتی ہیں. صرف زکوٰۃ ہی نہیں، اصل کنگن بھی دے. اور اس قسم کے حضرات صحابہ اور اہل ایمان کے کتنے واقعات ہیں. نقطہ نمبر 8، زکوٰۃ کے فرض کی ادائیگی کرتے ہوئے اور زکوٰۃ کے فضائل کو حاصل کرنے کے لیے تین باتوں، ان سے بچنے کی پوری کوشش کر دی. نمبر 1، ریاکاری نہ، بڑا سخی ہے، ایسا کرنے والا اس کا خانہ خراب، مال بھی گیا اور قبول بھی نہ ہوا اور قیامت کے دن سزا بھی سنگین، اور یہ بھی ایک مستقل موضوع. نمبر 2، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے کسی کو زکوٰۃ دے کے احسان نہ جتلائے، پتہ نہیں میں جاننا تو ساڈی زکوٰۃ کھانا، گھٹیا بات، شیطانی بات، جتلائے نہیں، جتلانے والے کا بیڑا غرق. اور زکوٰۃ دے کے کسی کو اذیت نہ پہنچائے، ان تینوں باتوں سے گریز لازم. اس کے دلائل کیا ہیں؟ اب وقت مختصر ہے، اسی پر اکتفا کرتا ہوں. نئی بات، اور وہ بہت زیادہ ضروری اور سنگین، اور وہ بات یہ، خوب توجہ کریں، زکوٰۃ اس کی قابل قبول ہے جو پاک مال سے. ایک سے زیادہ احادیث اس بارے میں ہیں. ایک حدیث پاک امام مسلم اس کو روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، بلا شبہ اللہ پاک ہے، پاک کے سوا دوسرے مال کو قبول نہیں کرتا. بینک میں رکھا ہے مال، سود لے رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے حرام طریقوں سے، اچھا تو کوئی اس کا مقصد یہ سمجھے کہ چونکہ اس کا مال حرام ہے تو زکوٰۃ نہ دے؟ میرے بیان کرنے کا یہ مقصد نہیں، یہ مقصد نہیں، مقصد یہ ہے حرام کو چھوڑے، حلال کمائے اور اس میں سے خرچ کرے. یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے کہ چونکہ میرا کاروبار حرام ہے اب میں زکوٰۃ نہیں دوں گا؟ اچھا اگر زکوٰۃ نہیں دینی تو پھر ٹھیک ہے، یہ اللہ کی زمین ہے، اس سے نکل کے کسی اور کی زمین پہ چلے جا، مر کے اللہ کے پاس جانا ہے ان کی بجائے کسی اور کے پاس چلے جانا، اللہ سے بغاوت کر کے کہاں جائے گا؟ پاکستانی گورنمنٹ سے انبن ہوئی، سعودی عرب میں جا کے پناہ لے، برطانیہ چلے گئے، تو آپ اللہ سے بغاوت کر کے کہاں جائیں گے؟ ہے کوئی سلطنت تیرے باپ کی یا تیرے نانا یا دادا نے چھوڑی ہوئی؟ سیدھا ہو جا. اس بیان نقطہ نمبر 9 کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، اپنے ذریعہ معاش کو پاک کر، تاکہ تیرا دیا ہوا قبول ہو اور دینے کی جو خیر و برکات ہیں وہ تیرے نصیب میں. نقطہ نمبر 10, زکوٰۃ کہاں کہاں خرچ کرنی ہے, اس بارے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے, اس میں 8 جگہ بیان ہوئی. فقیروں کو, اور فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ ہو لیکن اس کے جائز اخراجات اس کی آمدن سے زیادہ, ایسا شخص زکوٰۃ کا مستحق ہے, اور ہم اسے اپنی زبان میں سفید پوش کہتے ہیں. نمبر 2, مسکین جس کے پاس کچھ بھی نہیں. نمبر 3, اسلامی حکومت کی طرف سے زکوٰۃ اکٹھے کرنے والا, وہ اپنی مزدوری زکوٰۃ کے مال میں سے دیتے. نمبر 4, کسی کو دین سے قریب کرنے کے, ایمان والا ہے لیکن کچا ہے یا کافر ہے تو دین کے قریب کرنے کے لیے, یا مسلمانوں سے اس کی شر کو دور کرنے کے لیے اس کو دی جا سکتی. نمبر 5, غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرنے کے لیے. نمبر 6, مقروضوں کو قرض سے فارغ کرنے کے لیے. نمبر 7, مجاہدین کو, اور اسی طرح اللہ کے دین کی خدمت کے مقاصد کے لیے, دین کی تبلیغ کے لیے, دینی کتابوں کی تقسیم کے لیے, کیسٹوں کی تقسیم کے لیے, ان سب صورتوں میں اللہ کی طرف سے فرض کردہ زکوٰۃ ادا کی جا سکتی. نمبر 8, ایسے مسافر کو جو سفر میں ہے اس کے پاس کچھ نہیں رہا, یا جائز اخراجات کے لیے اس کے پاس موجود نہیں اور اپنے وطن سے وہ مال بھی حاصل نہیں کرتا. 11 بات, زکوٰۃ کتنی دی جائے, اس کے بارے میں شریعت میں کوئی پابندی نہیں. 1 روپیہ دیں یا 1 لاکھ دیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, ان کا بڑا پیارا اس بارے میں فرمان ہے, اذا آتیتم فاغنوا, جب کسی کو دو اتنا دو کہ اس کو غنی کر دو. اس سال وہ زکوٰۃ لے رہا ہے, آئندہ سال زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہو. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے زکوٰۃ میں سے, صدقات میں سے ایک شخص کی دیت 100 اونٹ بیت المال سے ادا کی. تو نقطہ نمبر 11, اس کا خلاصہ یہ ہے, زکوٰۃ کی مقدار کتنی ہو اس بارے میں شریعت میں کوئی پابندی نہیں, جو مناسب سمجھے اتنی مقدار دے. نقطہ نمبر 12, کن کن کو زکوٰۃ نہیں دینی. اغنیا, امیر لوگ, وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتے. طاقتور, کمانے کے قابل, وہ زکوٰۃ نہ دیں, محنت مزدوری کریں اور خود کمائیں. کافروں کو زکوٰۃ